الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متنازعات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الانعام ہمارے زیر مطالعہ ہے. 18 رکوع اس کے مکمل ہو چکے ہیں. 19 رکوع سے آیت نمبر 151 سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج کی نشست کا. پچھلے کچھ رکوع سے جو موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے, کیونکہ مکی دور ہے, مکی صورت ہے, اور قریش مکہ کے خاص طور پر جو بھی غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے, ان کے مشرکانہ جو بھی توہمات ہیں ان کا بھی رد کیا جا رہا ہے, تو پچھلے رکوع سے ایک موضوع تسلسل کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسان میں اور خاص طور پر قریش مکہ میں یہ ایک بہت بڑی خرابی وہ آ گئی تھی کہ جو احکم الحاکمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, کہ جو کہ اصل حاکم ہے, حکم دینے والا, فیصلے کا اختیار, حلت اور حرمت کا جو اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تھا, قریش مکہ نے خاص طور پر اور بالعموم یہ انسانی تاریخ میں ہر دور میں اس طرح کی کچھ کیفیات وہ آ جاتی ہیں کہ انسان اس احکم الحاکمین کو چھوڑ کر اور اس سے وہ اختیار لیتا ہے اور اپنے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے کہ بھئی اصل حاکم تو میں ہوں, اب جو چاہے فیصلے میں کروں, جس کو چاہوں حلال کروں, جس کو چاہے حرام کروں. تو یہی وہ بیماری تھی, مرض تھا, کہ جو کہ قریش مکہ میں بھی آ گیا تھا, اور پچھلے رکوع میں ہم یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ من پسند احکامات وہ دے رہے تھے کہ فلاں جانور ہے کہ جو فلاں لوگوں کے لیے حرام ہے, اور فلاں جانور اس پر سواری جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ حلت اور حرمت کا جو اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس کا رد کیا گیا اور دلائل دیے گئے. اسی تسلسل میں اب یہاں جو رکوع کا آغاز ہوتا ہے 19 رکوع کا, اس میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات انہیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ حرام تھیں, اور یہ شرعی احکامات ہیں کہ جو کہ تمہیں بتائے تھے, لیکن ان احکامات کو چھوڑ کر بالکل ایک 180 ڈگری پر تم نے یو ٹر لیا ہے, اور یہ حلت اور حرمت کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا. تو جو حرام کیا ہے اللہ نے وہ تو یہ کیا ہے. اب یہاں آپ یہ نوٹ کریں گے آیت نمبر 151 سے یہ جو تین آیتیں آ رہی ہیں, ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں ہیں کہ جو کہ بیان کی, یعنی 10 چیزوں کی حرمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی. یعنی بعض چیزوں کا تذکرہ آئے گا منفی اسلوب میں کہ بھئی یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ چیزیں حرام ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں, اور بعض چیزوں کا تذکرہ آئے گا مثبت اسلوب میں کہ بھئی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. لہذا جو بھی مثبت انداز میں چیز آئے گی اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جو اس کا تضاد ہے یعنی ضد ہے وہ اصل میں ہے کہ جو اللہ نے حرام کی. یعنی جس طرح سے شرک نہ کرو, یہ تو ایک منفی انداز میں بات آ گئی, شرک سے بچنا ہے. اسی طرح سے ناحق انسانیت کا قتل نہیں کرنا, یہ منفی اسلوب میں بات آ گئی. لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اب یہ مثبت اسلوب میں بات کی جا رہی ہے. لہذا مقصد کیا ہے کہ حرام کیا کیا ہے, کہ والدین کے ساتھ جو بھی بدسلوکی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی. دوبارہ یہ ہے کہ یہ تفصیل ہے اصل میں کہ جو کہ آگے جو بھی احکامات آ رہے ہیں, دس چیزوں کی جو ممانعت آ رہی ہے, لہذا اس میں یہ ایک پہلو ہے کہ منفی اسلوب میں بھی بات کی جائے گی اور مثبت اسلوب میں بھی بات کی جائے گی، تو اس کا یعنی ایک فہم ہے کہ جو کہ ہمیں اس انداز سے بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، احکامات عشرہ، 10 کمانڈمنٹ جو کہ مشہور ہیں، تختی کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں ان کو دیے گئے تھے تحریری صورت میں، تو یہ اصل میں جو 10 احکامات ہیں یہ تورات کے احکامات عشرہ ہی کی قرآن ایک تعبیر ہے، یعنی ایک قرآن ایک ورژن ہے کہ جو کہ روایت سے ثابت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے گئے تھے تورات کی صورت میں، قرآنک ورژن اس کا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ یہاں پر 10 احکامات اللہ تعالیٰ 10 حرمتیں وہ بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جو بھی اہم موضوع ہوتے ہیں وہ ایک سے زائد دفعہ آتے ہیں، یہ بات بھی ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک موضوع ایک دفعہ سے زائد رپیٹ ہو جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو بھی یہ شرعی احکامات آ رہے ہیں اور معاشرتی جو ہدایات ہیں، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ آپ کو مضامین ہیں کہ جو کہ ملیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پہلے پڑھ کر آئے، سورہ نساء میں بھی یہ احکامات آئے، اب دوبارہ سے سورۃ الانام میں یہاں اس موقع پر یہ معاشرتی ہدایات کا بیان ہے، اور پیچھے پچھلی آیتوں سے جو ربط ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھئی یہ جو تم نے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں، تم نے جو اپنے لیے چیزیں اپنے خود ساختہ حلال کرنی ہیں وہ حلال نہیں، بلکہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی۔ لہذا اب انداز کیا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، تعالو، آؤ۔ اب یہ جو دو انداز ہیں خطاب کے، اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے، یہ اصل میں تاکید کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ استعمال ہوئے، یعنی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یعنی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے سارے احکامات ہیں کہ جو کہ آئے ہیں، جو کہ ہم تک پہنچے، جو بھی قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی پہنچا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ قل کے ذریعے سے تعلیم آئے کہ نبی آپ فرمائیے، تو اس میں ایک تاکید ہے کہ جو کہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو بھی احکامات آ رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑے اہم ہیں۔ لہذا اکثر مقامات پر قل کے ذریعے سے احکامات نہیں دیے گئے، لیکن جہاں قل کہہ کے اللہ کے رسول سے فرمایا جائے آپ فرمائیے، تو یہ اصل میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے اسلوب ہے جو کہ قرآن مجید میں وہ آتا ہے۔ جس طرح سے بڑی پیاری دعا سکھائی گئی، قر رب زدنی علما، اے نبی آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرما دے۔ لہٰذا قل کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی، یہاں ایک تاکید کا اسلوب ہے۔ اسی طرح تعالو، یہ بھی عربی زبان میں ایک تاکید ہی کے اسلوب کے لیے بات آتی ہے کہ آؤ، یعنی دیگر زبانوں میں بھی، ہمارے ہاں بھی، یعنی کوئی اپنی بات کو اہمیت دینے کے لیے کہ بھئی جو چیز میں بیان کرنے چلا ہوں یہ حقیقت تمہیں معلوم نہیں، آؤ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ اب یہ جو آؤ ہم کہتے ہیں کسی بھی زبان میں، جو یہ آؤ بولا جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس بات کا اظہار ہے کہ ایک شے کی حقیقت تمہیں پتہ نہیں، وہ مجھے پتا ہے، تو لہٰذا میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، آؤ اس کام کے لیے جمع ہو۔ بہرحال یہ اسلوب ہے کہ جس سے مضامین کا آغاز ہوتا ہے، قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں سناؤں، میں تم پر تلاوت کروں کہ جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، یعنی جو تم حرام کر رہے ہو اپنے اوپر وہ تو خود ساختہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، فلاں جانور حلال، فلاں حلال نہیں، یہ اس طرح سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا، حلت اور حرمت کسی شے پر نہیں لگتی، وہ معیار صرف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کو وہ حرام کہہ دے، جس کو وہ حلال کہہ دے، وہی حلال اور حرام ہوگی۔ تو حرام کیا کیا تمہارے رب نے وہ تمہیں میں سناتا ہوں۔ اور یہاں پر کیونکہ 10 احکامات 3 آیتوں میں آ رہے ہیں، آج انشاءاللہ آج کی نشست میں ایک آیت میں جو 5 احکامات ہیں حرمتوں کا بیان ہے وہ آج ہم پڑھ لیں گے، وہ بہت جامع ہیں، تفصیل طلب ہیں انشاءاللہ، اور پھر بقیہ جو 5 احکامات ہیں وہ اگلی نشست میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ فرمایا کہ میں تمہیں سناؤں کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا وہ تو یہ ہے، نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرو، یعنی 100 باتوں کی ایک بات ہے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی بات، اور یہ نقطہ ہے، نقطہ آغاز کے جو کہ ایک انسانی کردار کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کی بنیاد ہے، وہ اصل میں عقیدہ ہے، یعنی یہ عقیدہ اگر صحیح ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ انسانی کردار کی جو عمارت ہے وہ صحیح رخ پر پھر آگے بڑھ سکتی ہے، اس سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے. ورنہ اگر کسی بھی عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر وہ پوری عمارت ہی ٹیڑھی جاتی ہے. جس طرح سے وہ شعر ہے نا کہ خست اول چون احد میں مار کش تا سریا میر ابد دیوار کش، یعنی اگر کسی عمارت کی پہلی اینٹ ہی خست وہ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر پوری عمارت ٹیڑھی جاتی. تو لہذا اگر عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر یہ عقیدہ ہی پھر پوری زندگی کا ایک لائن آف ایکشن اسی کے ذریعے سے بنتا ہے. لہذا اگر اللہ کو مان کر، اب دیکھیں مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا انکار کرے، وہ تو دہریت ہے، وہ تو ایتھیزم ہے. یہ بھی معاشرے میں ہر زمانے میں پائی جاتی ہے، 1400 سال پہلے بھی آج بھی، کہ اللہ ہی کسرے سے انکار کر دینا. لیکن جو یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو. تو مشرک کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کو مان کر اللہ کی مخلوق کو کسی درجے میں اس کے برابر کر. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اور سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ حضرت لقمان کی جو بڑی دانا شخصیت تھے عرب کی، لہذا ان کے اقوال، ان کی نصیحتوں میں سے یہ پہلی نصیحت ہے جو کہ انہوں نے اپنے بچے کو کی کہ لا تشرک باللہ، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. کیوں؟ ان شرک لا ظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا عظیم جو ہے وہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ. یعنی اللہ کے جو کہ حاکم الحاکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، اس کے قدرت اور اس کے اختیار میں اللہ ہی کے مخلوق کے جو کہ انتہائی لاچار ہے، ڈیپینڈنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی درجے میں بھی شریک کر دیا جائے. اور یہ شرک کی موٹی موٹی تین قسمیں ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے جو ہے وہ بتائی گئیں اور سکھائی بھی گئیں، اور قرآن و سنت سے یہ بات ہمیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. ایک شرک کی قسم کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ شریک کر لینا اللہ کی مخلوق کو، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا. جس طرح سے قریش مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، بتوں کو جو ہے وہ اختیارات دے دیے، اللہ کی سلطنت میں اس کا سازی کر دیا. اسی طرح سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ذات ہے، اور یہ بدترین شرک ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا غضب ہے کہ جو کہ بڑھتا ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ اس شرک ذات سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے دوسری قسم ہے شرک صفات، یعنی اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو برابر کر دینا. بھائی اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے. کیا مطلب؟ کیا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ سننے والا نہیں بلکہ سب کچھ سننے والا. اصل ترجمہ یہ، اللہ بصیر ہے، یعنی اللہ دیکھنے والا نہیں بلکہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا. اللہ قدیر ہے، صرف قادر نہیں بلکہ ہر چیز پر قادر. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہی صفات کے جو مطلق ایبسلوٹ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی انہی صفات کا حامل بنا دیا جائے کہ یہ فلاں جو بھی بزرگ ہے، یہ بھی قدیر ہے، یہ بھی جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، یہ بھی داتا ہے. حالانکہ گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے والی ذات وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. اور دینے والی ذات، داتا، وہ اصل کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن یہ کہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں میں سے کسی کو یہ درجے دے دیے جائیں، صفات کا حامل بنا دیا جائے، یہ بھی سب کچھ سن سکتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ شخصیت سب کچھ سن سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم غیب اسے حاصل ہے، یہ سب کچھ دیکھ سکتی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ علم غیب اسے حاصل ہے، حالانکہ کل علم غیب وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. لیکن وہ افراد کو جو ہے وہ یہ اختیارات دے دیے جائیں، ان کے ساتھ یہ صفات ملحق کر دی جائیں، تو یہ بھی شرک فی صفات ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تیسری قسم جو موٹی قسم ہے شرکی، وہ ہے شرک الحقوق، یعنی اللہ کا ایک حق ہے. مثال کے طور پر عبادت کے لائق کون سی ہستی ہے؟ وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سجدہ کسے کیا جائے؟ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ اس کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، سجدے میں جو ہے وہ شریک کر لیا جائے، وہ سجدے کسی اور کو ہونے لگے. جس طرح سے مزاروں پر جو بدترین شرک کی کیفیت ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، وہ چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. تو کس کس طرح سے جو ہے وہ گند یہ انسان کے اندر یہ عقیدے کے اعتبار سے آیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شرک ایسا گھنانا جرم ہے. یہ تین موٹی قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہی وجہ ہے کہ یہ شرک اتنا گھنانا جرم ہے کہ سورۃ النساء میں دو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا مگر اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ موت سے پہلے پہلے اگر شرک سے توبہ نصیب نہیں ہوئی، یعنی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو، تو یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے. باقی اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اپنی قدرت سے معاف کر دے گا، لیکن یہ اتنا گھناؤنا جرم. اور یہ شرک کی مختلف یعنی جو بھی شیڈز ہیں، یہ دکھاوا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شرک، یعنی شرک کی تو موٹی موٹی جلی صورتیں ہیں نا کہ جو کہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن شرک خفی بھی ہے. اور یہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، اللہ کے رسول نے بڑی بلیغ مثال دی کہ ایک سیاہ رات میں ایک سیاہ چٹان پر ایک سیاہ چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا شرک خفی کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان شرک کا شکار ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی دوست آیا ہے سجدہ میں، 2 سیکنڈ کا اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن دوست نماز کے دوران آ گیا، مجھے اندازہ ہو گیا، اور میں نے دوست کو دکھانے کے لیے سجدہ 2 سیکنڈ کے بجائے 4 سیکنڈ کا کر دیا. تو اب یہ 2 سیکنڈ سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. اور 2 سیکنڈ جو بڑھایا گیا وہ کس کے لیے؟ وہ دوست کے لیے. لہذا وہ سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ اب اس میں شریک ہو گیا وہ دوست. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی شرک کی ہر شیڈ سے محفوظ فرمائے. یہ ہے وہ بنیاد کے جو کہ ایک بندہ مومن کی عمارت اسی پر جو وہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کی مضبوطی اسی پر ہے کہ وہ اللہ ہی کو مانے، اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ درجہ کسی بھی اعتبار سے اس کا مد مقابل نہ ٹھہرائے. تو فرمایا کہ یہ ہے کہ جو کہ حرام کیا تمہارے رب نے، اس کے ساتھ کسی کو بھی تم شریک نہیں ٹھہراؤ گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اب اللہ کے حق کے بعد قرآن مجید میں 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھیں یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھیں، جب محبت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کسی ہوگی؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کی اطاعت کے بعد اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حقوق کی بات ہے تو اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرماتا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ والدین کتنی بڑی نعمت ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے. اس کا تو کلائمیکس انشاءاللہ تعلیمات کا والدین سے حسن سلوک سورہ بنی اسرائیل کے 3rd رکوع میں انشاءاللہ آ جائے گا. وہاں تو الفاظ یہ ہیں کہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف تک نہیں کہنا والدین اور نہ جھڑکنا. یعنی یہ وہ والدین ہیں کہ جو کہ ہمیں بالکل بچپن سے پالا پوسا، بلکہ پیدائش سے پہلے ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران، پیدائش کے بعد، لہٰذا اسی اعتبار سے پھر والدہ کا درجہ 3 گنا اوپر رکھا ہے شریعت نے، اور پھر والد بھی خون پسینہ ایک کر کے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے. لہٰذا اب یہ ایک نان ریٹن معاہدہ بن جاتا ہے والدین اور اولاد کا، کہ جس طرح سے والدین نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، بڑا کیا، پاؤں پہ کھڑا کیا، تو جب ہم پاؤں پہ جب کھڑے ہو گئے، کچھ قابل بن گئے، تو اب بڑھاپے میں ہم والدین کا سہارا بنے. ان کو اولڈ ہاؤسز میں نہ پھینکائیں، ان کو جھڑکے مت، گھروں سے نہ نکالیں. اس وقت تو صورتحال بڑی عجیب چل رہی ہے، مغرب کا وہ گند کہ وہاں پر تو یعنی والدین کا تصور اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہ رہے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، اب وہ ناجائز بچے پیدا ہوئے. اب بہرحال یہ ہے کہ اگر نکاح بھی ہوا تو 1-2 بچوں پر معاملہ اکتفا کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ والدہ کو بھی جانا ہے، والد کو بھی جانا ہے کام پر، جاب پر، سب کو نکلنا ہے، تربیت تو انہیں کرنی نہیں، وہ ڈے کیئر کے حوالے کرتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ سروس والدین بنے ہوتے ہیں. اب جب بچے بڑے ہوتے ہیں 3rd پرسن میں ان کے ہاتھوں میں، تو اب وہ والدین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کیونکہ ان کی صحبت تو ملی نہیں، وہ پھر پھینک آتے ہیں اولڈ ہاؤسز. اور پھر سال میں 1 دفعہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے ہے کہ جو کہ بنا لیا جاتا ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حقوق ادا کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی شریعت کے احکامات تو ہمیں یہ مل رہے ہیں کہ اف تک نہیں کہنا، انہیں باہر نکال کے بانو بانو سے. آج یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤسز کھل گئے، آپ آدھا گھنٹہ وہاں ذرا کہانیاں سنیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے. تو پھر بہرحال یہ ہے کہ یہ کہ ایسی درد بری داستانیں آپ بہانے بہانوں سے والدین کو وہ پھینک آتے ہیں اولڈ ہاؤسز. ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ چل نکلا، کس طرح سے زبان چلتی ہے اولاد کی والد کے سامنے، ایک نوجوان وہ تڑک کر جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو لہٰذا وہ مزاج ہے آج ہمارے، تو یہ مغرب کی وہ پوری ریپلیکا ہے کہ جو کہ آج ہمارے اس مشرقی یعنی ممالک میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو دین اسلام سے جڑیں گے, قرآن سے جڑیں گے, بار بار اس کی تکرار آئے گی بات کی کہ بھئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیں بیوی کے ساتھ حسن سلوک, اولاد کے ساتھ, یہ زیادہ فوکس نہیں, فوکس ہے والدین کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ڈنڈی کب پڑتی, جب بچے ہو جاتے ہیں, نکاح ہو جاتا ہے تو نظر انداز کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے دیہا پر والدین نظر انداز ہوتے ہیں. تو لہٰذا پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. اور بہرحال یعنی ہلاکت فیزی کیا ہے, بس وہ حدیث سنا کے بات آگے بڑھ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے, تو ہلاک و برباد ہو جائے. یہ بد دعا کی تھی آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے, جو فرشتوں کے سردار ہیں, اور اس پر آمین کہا کہ اللہ ایسا ہی ہو, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. وہ کہنے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہلاکت بربادی والدین کے ساتھ بدسلوکی کی. تو مثبت انداز میں بات کیجئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن یہ ہے کہ حرمت کے لحاظ سے بات کی جائے تو بدسلوکی سے روکا جا رہا ہے. اور فرمایا تیسری بات, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اب یہ نقشہ ذرا 14 سال پہلے جائیں تو قریش مکہ کیا کر رہے تھے؟ قریش مکہ بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ بھئی کھائیں گے کہاں سے, اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا. لہٰذا اب یہ جو تصور ہے نا کہ کھائیں گے کہاں سے, یہ اصل میں اللہ کی رزاقیت پر ڈائریکٹ حملہ ہے. یعنی اصل تو رازق کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ ہم تھوڑے ہیں. یہ جو بھی رزق, جو بھی صلاحیتیں رزق کمانے کی وہ دی ہیں, وہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. اور اللہ کے پاس خزانے ہیں, خزانوں کی کوئی کمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرے اور افرادی قوت بڑھ جائے تو وہ خزانے کم ہو جائیں گے. قطن نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو خزانے موجود ہیں, اور وما ننزل الا بقدر معلوم, ڈیو میزر میں ہم نازل کر دیتے ہیں جتنی انسانیت کو ضرورت ہوتی. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افراد بڑھ جائیں زمین پر اور رزق جو ہے وہ کم ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی اللہ کا عطا کردہ یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں, وسائل ہیں, ان پر چند افراد جو ہے وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. خاص طور پر یہ جو سودی نظام ہے جس نے پوری معیشت کو جکڑا ہوا, پوری دنیا کے اس سے کہا جاتا ہے 25 افراد ہیں کہ جو اکانومی پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں, اور دولت انہی کے ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے, اور یہ غیر منصفانہ تقسیم دولت کی اس نے استحصال کیا ہے, امیر کا بھی غریب کا بھی. وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, عیاشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جیسے چاہو جیو کے وہ نعرے لگا کے اور استحصال کر رہا ہے غریبوں کا, اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, کچلا جا رہا ہے عوام کو. یہ مہنگائی کیا ہے؟ یہ اس وقت جو سب رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا, یہ سودی نظام کا صرف ایک شیڈ ہے, یہ ایک جھلک ہے. اس کی تو ہلاکت چیزیں اس سے زیادہ کہیں. لہٰذا اس ایک جھلک کی اس وقت جو بربادی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. معیشت بالکل تباہی کے کنارے پر. جہاں کہیں اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہوگا, سود کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے, سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے. وہاں پر معیشت جو ہے وہ بدترین صورت میں جائے گی جب افراد ہی چند افراد کے ہاتھوں وہ دولت گردش کرتے رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں مفلسی کے خوف سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو. وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اب وہی حرام چیز آج اس جدید معاشرے میں جدید طرز پر جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں. یعنی شروع ہوا معاملہ فیملی پلاننگ کا, یعنی منصوبہ خاندانی منصوبہ بندی, اس نام سے ہمارے اس ملک میں یہ گند ہے کہ جو کہ آیا, اور پھر اس کے نام بعد میں وہ بہبود آبادی پڑ گیا اور وہ تبدیل ہوتے رہے. لیکن تصور کیا تھا منصوبہ بندی کا, فیملی پلاننگ کا, کہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ دلیل یہ دے رہا ہے کہ نحنو نرزقکو و ایاہم, بھائی ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. لہٰذا جب اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے, تمہیں کیا, وہ تو یعنی تم تو اشرف المخلوقات میں سے ہو, تمہیں تو دینا ہی دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ ہے کہ تمہارے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں, پرندے بھی بھوکے صبح صبح نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے آتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پیٹ بھرتے ہیں, انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. تم اللہ پر اعتماد تو کرو, یعنی جو دنیا میں موجود ہیں جب انہیں رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو جو دنیا میں ابھی نہیں ہیں آنے والے, کیا انہیں رزق نہیں دے گا؟ تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں رزق کے. تمہارے یعنی ایمان کی اور اعتماد کی کمی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جب یہ حملہ شیطان کا ہوتا ہے اللہ کی رضاکیت پر, تو پھر انسان اپنے من مانے لاز بناتا ہے, جس طرح سے انٹرسٹ بیس اکانومی بنائی اللہ کے اکنامک سسٹم کو بالکل سائڈ لائن کر کے, تباہی کا ہم شکار ہیں. دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ فیملی پلاننگ کا تصور بھی یہی آتا, مغربی ممالک میں تو یعنی زیادہ بچوں پر پابندی لگائی گئی. اب صورتحال کیا ہے کہ وہ ڈی پروگرامنگ کر رہے ہیں. فرانس میں باقاعدہ والدین کو تحائف دینے کا اناؤنسمنٹ ہے کہ بھئی جہاں جو والدین زیادہ بچے پیدا کریں گے انہیں تحائف دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنا وہ معاشرہ نظر آ گیا, جو کلہاڑی انہوں نے اپنے پاؤں پہ ماری تھی, اب وہ ناجائز بچوں پر مشتمل افراد وہاں مقامی جو بھی سن آف سوائلز ہیں وہ تو کم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. افراد ہیں بھی, آبادی ہے بھی, تو وہ تو باہر سے آئے گی. لہٰذا اب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. ہمیں بعد میں آہستہ آہستہ آئے گا ہوش ٹھکانے آئیں گے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب یہ دلائی ہے کہ تم نکاح وہاں کرو کہ جہاں بچے زیادہ ہوں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت اپنی کثرت تعداد پر فخر کروں گا. تو ایک تقریبی سوچ ہے کہ جو انسان کے اندر آئے کہ افراد ہی کو گھٹانا قتل کرنا شروع کر دو. تعمیری سوچ کیا ہے جس کی طرف جانا ہے کہ بھائی وسائل تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, خزانے اس کے پاس ہیں, ہم ان وسائل کو بہتر استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس میں اضافہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ تعمیری سوچ ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے. فرمایا کہ ہم انہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, انہیں بھی دیں گے. چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ ولا تقرب الفواحش ما ظاہر منہا وما بطن. اور دیکھو فحاشی بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ اس میں سے کہ جو کھلی ہو چاہے پوشیدہ ہو. یعنی بے حیائی یہ کیا ہے؟ اصل میں جو مین جو حکم ہے وہ تو بنیادی حکم سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, ولا تقرب الزنا. وہاں پر بھی الفاظ ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ. کیوں؟ انہ کانا فاحشہ وساء سبیلا. یہ بے حیائی ہے, برا راستہ. لہذا اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ جو بڑا یعنی گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے زنا, لہذا اس کے قریب بھی مت پھٹکو. اور اس کے لیے جو وضاحت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. یعنی بڑے گناہ کی طرف لے جانے والی جو وہ شروعات ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ یعنی یہ آنکھ ہے کسی نامحرم کو دیکھتی ہے, تو اب یہ کیا ہے؟ جبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نگاہ, یہ بد نظری, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہیں سے پھر آغاز ہوتا ہے, وہ زنا کی طرف قدم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نامحرم کو دیکھا گیا, دل میں خیال وہ پنپا ہے اور برے خیالات وہ جنم لیے, اور پھر یہ ہے کہ انسان قدم بڑھاتا ہے اس زنا کی طرف جانے کے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا, دیکھیں سارے دروازے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, یہ کان بھی زنا کرتے ہیں, یہ زبان بھی زنا کرتی ہے, یہ ہاتھ بھی زنا کرتے, پاؤں بھی زنا کرتے, دل بھی زنا کرتا ہے. یہ زمان کا زنا کیا ہے؟ فحش باتیں اس سے نکالی جائیں, نامحرم سے بلا وجہ جو ہے وہ خوشگپیاں کی جائیں, باتیں کی جائیں. کان کا زنا یہ ہے کہ نامحرم کی بلا وجہ آواز سنی جائے, فحش باتیں جو ہے وہ سنی جائیں. ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کو چھوا جائے. اس پر تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کسی نامحرم کو چھونا اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں جو ہے وہ کیل ٹھوک دی جائے, اس سے بہتر. مطلب اس طرح سے, اسی طرح یہ پاؤں ہیں, یہ بھی زنا کرتے ہیں, نامحرم کی طرف جاتے ہیں. برحال یہ ہے کہ پھر شرمگاہ تکذیب یا تصدیق کرتی ہے, اور وہ بڑا گناہ انسان پھر کر لیتا ہے. تو حدیث میں یہ سارے دروازے وہ بند کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو برحال یہ ہے کہ چاہے گناہ جلی ہوں یا خفی ہوں, باطن ہوں, جلی جو بھی فواہش ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. یعنی آج تو وہ سینما گھر آپ کے کون پوچھتا ہے, ان کو کون جاتا ہے؟ یہ سینما گھر اب چھوٹی اسکرین میں ہمارے ہاتھوں میں آ گئے, بچوں کے ہاتھوں میں آ گئے. ٹیبلٹس ہیں کہ جو کہ انڈرائڈز, یہ تو کھلونوں کی مانند اب بچوں کے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر تو اس پر توجہ نہ دی اور اس میں آزادی کا معاملہ رکھا, تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت تو ایک کلک پر جو ہے یہ بے حیائی آنکھوں کے سامنے آ جاتی, اور چھپ کر یہ کام ہے کہ جو کہ کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ جو ایک آلودگی ذہن کی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ بے حیائی کے خاتمے کے لیے دین اسلام کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں. مخلوط معاشرت اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی دین اسلام. کوئی تقریبات ایسی مسلمانوں کے ہاں منعقد ہی نہیں ہوں گی کہ جس میں محرم نہ محرم ایک ہی پنڈال میں ہو. یہ تو ہماری حرام خوری ہے کہ جو ہم اپنے شادی بیاہ کے مواقع پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ دین اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. نکاح کے موقع پر بھی آپ دیکھیں دلہن نہیں ہوتی, دولہا ہوتا ہے. کیوں؟ مخلوط معاشرت کی اجازت ہی نہیں ہے محفل کی. اسی طرح سے یعنی گھر کی جو طرز تعمیر ہے بالکل الگ ہو. کوئی بھی مہمان آئے نہ محرم وہ سیدھا اندر خواتین میں نہ جائے, بلکہ وہ مہمان خانے میں الگ بیٹھے, خواتین جو ہے وہ الگ جائیں. اسی طرح جو بھی زنا پر ابھارنے والی چیزیں, موسیقی ہے, اسی طرح سے گندے میگزین ہیں بے حیائی پر مبنی, یہ سب پر پابندی. شراب نوشی پر پابندی, یہ شراب نوشی پر پابندی کیوں ہے؟ اس کو پی کے انسان اپنے آپے میں نہیں ہوتا, ماں بہن کی تمیز نہیں کرتا. تو بہرحال ان پر پابندیاں لگائیں گے. اور پھر بھی اگر ان تمام سیکنڈ فیچرز کے بعد اسلامی معاشرے میں کوئی بدبخت اٹھ کر کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, ہاتھ ڈالتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ سخت ترین سزائیں کہ جو کہ دین اسلام میں رکھیں وہ انتہا پر رکھیں. کوئی زانی شادی شدہ ہے, نکاح کے باوجود جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا, تو اب اسے رجم کیا جائے, سخت ترین سزا ہے, پتھر مار مار کے ختم کیا جائے سب کی آنکھوں کے سامنے. اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے 100 کوڑے مارے جائیں سورہ نور کی روشنی. تو بہرحال یہ ہے کہ تم بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو ان میں سے کہ جو ظاہر ہوں اور چاہے پوشیدہ ہوں. پوشیدہ بے حیائی کیا ہے؟ یعنی زو مانی باتیں اشاروں کے ذریعے سے بے حیائی کی اشارے دیے جائیں. اب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور آخری بات کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. پانچویں بات یہ ہے کہ تم قتل نہ کرو اس جان کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے. اللہ بالحق, ہاں حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو. یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ بھئی ایک شخص نے ایک اسلامی ریاست میں ناحق کسی کی جان لے لی, لہذا اب مقتول کے ورثا کو یہ اختیار ہے کہ وہ قصاص میں اس کی قاتل کی جان لے سکتے ہیں. یہ بالکل حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا. کوئی حربی کافر ہے جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے آ گیا, لہذا اب اسے کیا کیا جائے گا؟ گلدستے تو نہیں پیش کیے جائیں گے, اسے قتل کیا جائے. اسی طرح سے مرتد کی سزا کیا ہے دین اسلام میں؟ وہ قتل ہے. گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ قتل ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ حق کے ساتھ قتل کرنا وہ بالکل ہے, لیکن یہ ہے کہ ناحق قتل کرنا اس جان کو کہ جس کو محترم اللہ نے ٹھہرایا, سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے, یہ تو پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دے دی. کیونکہ انسانی معاشرہ یہ متمدن معاشرہ ہے, یہ مل جل کر رہنے والا معاشرہ ہے. اگر اس میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے, ناحق قتل شروع ہو جائے, تو پورے معاشرے میں ایک انارکی ہے کہ جو کہ افراتفری مچتی ہے, انتشار مچتا ہے. کراچی والے نے تو یہ کیفیات بھی دیکھے, ٹارگٹ کلنگ کسی زمانے میں جو ہوا کرتی تھی, کس طرح سے ایک انتشار بدامنی کی کیفیت. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا, وہ وحشیوں کا معاشرہ بن جاتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس جان کو قتل مت کرو کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. ہاں قتل کر سکتے ہو حق کے ساتھ, اس کی صورتیں ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں فرمایا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بہ, اور یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں وصیت کی, یعنی جو تم حلت اور حرمت اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو وہ نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں یہ ہیں وہ چیزیں کہ جس کی وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے. لعلکم تعقلون, کہ تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ اس پر غور و فکر کرو. انشاءاللہ بقیہ جو 5 احکامات ہیں, محرمات ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام حرام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, حلال پر اکتفا ہمیں نصیب فرمائے, اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.